وَلَمَّا فَرَغَ عَنْ بَيَانِ أَقْسَامِ الْكِتَابِ شَرَعَ فِي بَيَانِ أَقْسَامِ السُّنَّةِ فَقَالَ بَابُ أَقْسَامِ السُّنَّةِ السُّنَّةُ تُطْلَقُ عَلَى قَوْلِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِعْلِهِ وَسُكُوتِهِ وَعَلَى أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ وَأَفْعَالِهِمْ والحديث يطلق على قول الرسول عليه الصلاة والسلام خاصة ولكن ينبغي أن يكون المراد بالسنة هاهنا هو هذا فقط. کتاب اللہ کی بحث مکمل ہوئی، آج ہم سنت کی بحث شروع کریں گے. کتاب میں سے سنت کی بحث شروع کرنے سے پہلے ایک ضروری بحث لکھ لیجئے آپ سب بھائی، لکھیے بھائی، جلدی جلدی لکھتے جائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کے اقوال و افعال کے چار اسماء معروف ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کے چار اسماء معروف ہیں. نمبر ایک خبر، نمبر دو اثر، اثر سا کے ساتھ بھائی، اثر، نمبر تین سنت، نمبر چار حدیث. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ یہ حدیث ہی کے چاروں نام ہیں بھائی، خبر بھی کہتے ہیں اس کو، اثر بھی، سنت بھی اور حدیث بھی. آگے لکھئے، جمہور محدثین کے نزدیک جمہور محدثین کے نزدیک یہ چاروں نام تقریباً مترادف ہیں، یہ چاروں نام تقریباً مترادف ہیں. البتہ بعض محدثین ان میں کچھ فرق کرتے ہیں، جس کی تفصیل اصول حدیث کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے آگے الگ سطر میں لکھئے، علماء اصول فقہ ان چاروں ناموں میں کچھ فرق کرتے ہیں، علماء اصول فقہ کے نزدیک حدیث نام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات کا. علماء اصول فقہ کے نزدیک حدیث نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات کا. الگ سطر لکھئے بھائی، تقریر کا معنی ہے اثبات، یعنی کسی چیز کو ثابت کرنا، یعنی کسی چیز کو ثابت کرنا، تقریر نبی علیہ الصلاۃ والسلام، تقریر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا مطلب یہ ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کوئی صحابی کوئی قول یا کوئی فعل کرے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار فرمائیں، اور سکوت فرمائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکوت، اس بات کی دلیل ہے، کہ یہ قول و فعل شرعاً جائز ہے، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کہ نبی کے سامنے کوئی ناجائز کام کیا جائے، اور نبی اس سے منع نہ فرمائے، پیغمبر کا تو کام ہی اصلاح ہے، وہ کوئی غلط کام دیکھ کر، خاموش نہیں رہ سکتا، یہی محل ہے، اس مشہور قول کا، السکوت فی محل بیان، بیان لکھ لیا بھائی، السکوت فی محل بیان، اس فعل کو تقریر نبی کہتے ہیں، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، اپنے سابقہ حالات کا سنانا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اپنے سابقہ حالات کا سنانا یا کبھی کبھار شعر وغیرہ کا پڑھنا یا کبھی کبھار شعر وغیرہ کا پڑھنا بھئی لکھ دیا یہاں تک؟ جی یہاں تک بات سمجھ لیں. بھئی سب سے پہلے آپ کو یہ بتلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے چار نام ہیں بھئی مشہور. بھئی خبر، اثر، سنت اور حدیث. کہیں پہ آئے گا خبر لفظ، کہیں آئے گا اثر کا لفظ، کہیں سنت اور کہیں حدیث. یہ چاروں مترادف ہیں. اور پھر بتلایا بعض علماء فرق کرتے ہیں، ان میں محدثین جو ہیں علماء اصول فقہ ان میں فرق کرتے ہیں، اور حدیث جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال و تقریرات کو کہتے ہیں. بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور تقریرات. بھائی اقوال و افعال تو آپ جانتے ہیں، حدیث جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ذکر ہو یا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ذکر ہو. تقریر النبی یہ نیا لفظ آیا. بھائی تقریر النبی یاد رکھیے، اس کو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، پیغمبر کے سامنے کوئی کام کیا جائے اور پیغمبر اس کو دیکھ کر خاموش رہیں. پیغمبر کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے یہ کام جائز ہے. اگر یہ جائز نہ ہوتا پیغمبر ضرور اس پر روکتے ٹوکتے منع کرتے. بھائی کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پیغمبر کے سامنے کوئی ناجائز کام کیا جائے اور پیغمبر اسے دیکھ کر خاموش رہیں. بھائی پیغمبروں کا تو کام ہی کیا ہے؟ اصلاح ہے. بھائی اصلاح تو یہ ہے تقریر النبی، جیسے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اپنے سابقہ حالات کا بھی سناتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، معلوم ہو جائز ہے سنانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کبھی کوئی شعر وغیرہ سناتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، معلوم ہو شعر سنانا بھی جائز ہے. بھائی صورت سمجھ میں آگئی؟ بھائی یہ ہے تقریر النبی. بھائی تقریر النبی والد صاحب کے عجیب مولانا استدلالات ہوتے تھے، اور عجیب استدلال ان کے. بھائی عربی زبان میں اللہ آپ سب کو مہارت نصیب فرمائے، اور پھر آپ حضرت والد صاحب رحمہ اللہ شیخ الحدیث والتفسیر، حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ، پھر ان کی کتابیں دیکھیں. بھائی پھر آپ کو اندازہ ہو، اور عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کا بھی اندازہ ہو کتنی فصیح اور دلکش عربی ان کی، کہ انسان حیران ہوتا ہے. بھائی حتیٰ کہ عرب عرب علماء ائمہ جو آج کے بڑے بڑے علماء عرب کے، وہ بھی حضرت کی عربی دیکھ کر اور فصاحت و بلاغت دیکھ کر حیران رہ جاتے. اور کئی مرتبہ، یہ تو کئی مرتبہ کا واقعہ کہ حضرت کی کتاب کا ایک آدھ صفحہ پڑھتے ہی وہاں کے بڑے علماء فوراً پوچھتے کہ بھئی یہ کیا آج کے زمانے کی کتاب ہے؟ یہ تو یوں لگتا ہے کہ سینکڑوں سال پہلے کے جو ہمارے بڑے بڑے فصیح و بلیغ ائمہ گزرے تھے ان جیسے دلکش اور فصیح عربی ہے. آج کا بڑے سے بڑا عرب بھی اس طرح کی دلکش عربی نہیں لکھ سکتا. تو ایسی فصاحت و بلاغت اللہ نے ان کو نصیب فرمائی تھی عربی میں، اور پھر ان کے استدلالات ایسے زبردست استدلالات ہوتے کہ انسان حیران رہ جاتا. بھائی ان کے استدلال کی قوت کا اندازہ لگائیے. بھائی اپنی بعض کتابوں میں لکھتے ہیں ایک جگہ ایک وجہ کو ترجیح دیتے ہوئے، آج کل تو دلائل صرف نقل کیے جاتے ہیں. بھائی بعض نے یوں ذکر کی، حضرت خود استنباط فرماتے دلائل کا. بھائی وہ طریقہ جو آج سے صدیوں پہلے بند ہو چکا وہ اللہ نے ان کو نصیب فرمایا تھا، اور وہ چند ان گنے چنے علماء میں سے جن کو اللہ نے یہ ملکہ نصیب فرمایا، تو وہ ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ اس وجہ کو امام رازی رحمہ اللہ نے ترجیح دی ہے. کوفہ اور بصرہ والوں وغیرہ کا اختلاف یہ ذکر کرتے ہوئے اس کو ترجیح ذکر کرتے ہیں کہ امام رازی نے اس مذہب والوں کو ترجیح دی ہے اور یہ دلائل ذکر کیے ہیں امام رازی رحمہ اللہ نے. اور پھر آگے والد صاحب رحمہ اللہ آگے لکھتے کہ میں بھی اسی کو ترجیح دیتا ہوں جس کو امام رازی رحمہ اللہ نے ترجیح دی ہے، لیکن ان دلائل کی وجہ سے نہیں ترجیح دیتا جو امام رازی رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہیں، میرے پاس ان سے بھی قوی دلائل موجود ہیں. اور پھر آگے وہ دلائل ذکر کرتے بھائی. تو یہ تقریر النبی آیا بھائی، تقریر النبی کی والد صاحب رحمہ اللہ قرآن سے دلیل ذکر کرتے تھے. تقریر النبی علماء ذکر کو تو کرتے ہیں، والد صاحب قرآن سے اس کی مثال ذکر کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ تقریر النبی کی مثال ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہوئے بھائی، حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے تکوینی علم نصیب فرمایا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریعی علم تھا، شریعت کا علم تھا. تو حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں انہوں نے ایک جگہ پر وہ کشتی میں سفر کر رہے تھے، کشتی کو خراب کر دیا، توڑ دیا کچھ، دوسری جگہ پہنچے وہاں پر ایک بچے کو انہوں نے قتل کر دیا، تیسری جگہ پر ایک گاؤں میں پہنچے بستی میں، ان بستی والوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا، اور ایک دیوار گرنے والی تھی حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا، دوبارہ بنا دیا. اور ہر جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ٹوکا بھائی کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو والد صاحب فرماتے تھے کہ یہ تقریر النبی کی مثال ہے. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ میں بولوں گا نہیں، ٹوکوں گا نہیں آپ کو، وعدہ کر کے ساتھ چلے، فرماتے کہ میں بھول گیا، کہتے ہیں ایک مرتبہ بھول جاتا ہے انسان یا دو مرتبہ، ہر مرتبہ تو نہیں بھولتا. یہ دراصل تقریر النبی کی مثال ہے. مثلا وہ کشتی کو توڑا، بچے کو قتل کیا، تو بظاہر یہ کام تو جائز نہیں تھے. تو پیغمبر کے سامنے کوئی ناجائز کام کیا جائے اور پیغمبر خاموش رہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا بھائی. اسی وجہ سے انہوں نے ہر مرتبہ وہ ہر مرتبہ بولے اور انہوں نے ٹوکا بھائی. اور پھر اس سے بڑھ کر آگے والد صاحب فرماتے تھے، ایک عجیب نقطہ بتلاتے تھے. فرماتے تھے کہ انسان جیسے انسان کی حقیقت حیوان ناطق ہے بھائی، اسی طرح پیغمبروں کی فطرت میں ایک تیسری چیز داخل ہے کہ وہ ناحق اور ناجائز کو دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتے. یہ ان کی فطرت میں داخل ہے. یعنی جیسے انسان کی حقیقت حیوان اور ناطق، یہ حیوان اور ناطق ہونا انسان سے جدا ہو ہی نہیں سکتا کسی صورت میں، اسی طرح پیغمبروں کی حقیقت میں ایک تیسری چیز بھی ہے کہ وہ ناجائز کو دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتے. یہ ان کی فطرت میں داخل ہے بھائی، فطرت. اور پھر فرماتے اس سے بھی بڑھ کر ایک اور نقطہ بتلاؤں، پیغمبروں کی تو فطرت میں داخل ہے اور پیغمبروں کے بعد جو سب سے اعلی جماعت ہے یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی فطرت میں تو نہیں داخل لیکن ان کے ساتھ لازم ہے، ان سے جدا نہیں ہو سکتی یہ بات بھائی. جیسے سورج سے روشنی کبھی جدا نہیں ہو سکتی بھائی، اسی طرح صحابہ کرام سے یہ وصف کبھی جدا نہیں ہو سکتا بھائی، یہ ان کے ساتھ لازم ہے بھائی، لازم. چنانچہ وہ جدھر کا رخ کرتے ہیں وہ حق ہی پھیلاتے چلے جاتے ہیں بھائی. پیغمبروں کی فطرت میں داخل ہے اور صحابہ کرام کے ساتھ لازم ہے بھائی، لازم، جو کسی سے جدا نہ ہو سکے جو چیز بھائی. تو یہ ہے مولانا تقریر النبی بھائی. اچھا بھائی آگے لکھیے بھائی، الگ سطر میں لکھیے بھائی. عام علماء اصول فقہ کے نزدیک اثر اور خبر بھی مرادف حدیث ہیں. اثر اور خبر بھی مرادف حدیث ہیں، لیکن بعض فقہاء کرام فرق کرتے ہیں اور صرف حدیث موقوف پر اثر کا اطلاق کرتے ہیں، جبکہ خبر کا اطلاق حدیث مرفوع اور موقوف دونوں پر کرتے ہیں یہ طریقہ ہے صاحب ہدایہ اور صاحب بدائع کا بدائع با دال الف اور عین کے ساتھ حمزہ ملا کر، بدائع لکھ لیا بھائی، یہ طریقہ ہے صاحب ہدایہ اور صاحب بدائع کا. چنانچہ جب ہدایہ میں یوں کہا جائے قضا فی الحدیث تو حدیث مرفوع مراد ہوتی ہے اور جب صرف صحابی کا قول کسی مسئلہ میں مروی ہو تو صاحب ہدایہ یوں فرماتے ہیں قضا فی الاثر جبکہ سنت عام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال و تقریرات کو بھی شامل ہے اور صحابہ کے قول و فعل کو بھی شامل ہے آگے الگ سطر میں لکھئے. سنت کا ایک اور معنی بھی ہے وہ یہ کہ سنت ایک قسم ہے شریعت کے احکام خمسہ یا ستہ میں سے ستہ یعنی چھ بھائی شریعت کے احکام خمسہ یا ستہ میں سے. فقہا لکھتے ہیں کہ احکام شریعت پانچ ہیں. نمبر ایک فرض، نمبر دو سنت، نمبر تین مباح، نمبر چار مکروہ، نمبر پانچ حرام. سنت شامل ہے نوافل کو بھی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک چھٹی قسم بھی بتلاتے ہیں جس کا نام واجب ہے. واجب کا درجہ فرض سے کم اور سنت سے زیادہ ہے. دیگر ائمہ اس کے قائل نہیں ہیں. تو ان اقسام ستہ میں سے ایک کا نام سنت ہے جو کہ فرض اور واجب کے مقابل ہے. الگ سطر میں لکھیے بھائی، ماخذ اور اصل کے لحاظ سے حدیث کی تین قسمیں ہیں. نمبر ایک حدیث مرفوع، نمبر دو حدیث موقوف، نمبر تین حدیث مقطوع، قاف اور آخر میں عین بھائی مقطوع. آگے عنوان دیں بھائی، حدیث مرفوع وہ حدیث ہے جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قول و فعل کا ذکر ہو. اگلا عنوان دیں بھائی، حدیث موقوف. موقوف وہ حدیث ہے جس میں صحابی کا قول و فعل مذکور ہو جس میں صحابی کا قول و فعل مذکور ہو. آگے لکھیے حدیث مقطوع. حدیث مقطوع، مقطوع وہ حدیث ہے جس میں تابعی کا قول و فعل ذکر ہو، جس میں تابعی کا قول و فعل ذکر ہو. آگے عنوان دیجیے حکم. حکم حدیث مرفوع بالاتفاق، حدیث مرفوع بالاتفاق مسائل شرعیہ میں حجت اور دلیل ہے. مسائل شرعیہ میں حجت اور دلیل ہے اور واجب الاتباع ہے، اور واجب الاتباع ہے. اور حدیث موقوف بھی، اور حدیث موقوف بھی مسائل شرعیہ میں حجت ہے، مسائل شرعیہ میں حجت ہے. بشرطے کے اس مسئلہ میں، بشرطے کے اس مسئلہ میں حدیث مرفوع موجود نہ ہو، حدیث مرفوع موجود نہ ہو. حدیث مقطوع حجت نہیں ہے، حدیث مقطوع حجت نہیں ہے. اگر قرآن و سنت کی مؤید ہو، اگر قرآن و سنت کی مؤید ہو تو بہتر، تو بہتر، ورنہ مستقل حجت اور دلیل نہیں ہے، ورنہ مستقل حجت اور دلیل نہیں ہے. ہاں موجب اطمینان و تسکین ضرور ہے، ہاں موجب اطمینان و تسکین ضرور ہے. آگے الگ سطر لکھیے بھائی، الگ بحث ہے. حدیث کی تقسیم باعتبار عدد روات، حدیث کی تقسیم باعتبار عدد روات. روات جمع ہے راوی کی بھائی، روات یعنی باعتبار عدد رجال حدیث، یعنی باعتبار عدد رجال حدیث. بائی لحاظ حدیث کی تقسیم دو طرح ہے. بائی لحاظ حدیث کی تقسیم دو طرح ہے. ایک تقسیم علماء اصول فقہ والوں کی ہے، ایک تقسیم علماء اصول فقہ والوں کی ہے، اور ایک تقسیم محدثین کی ہے، اور ایک تقسیم محدثین کی ہے. لکھ لیا بھائی. آگے الگ عنوان دیں, تقسیم اول. تقسیم اول, علماء اصول فقہ کے نزدیک, علماء اصول فقہ کے نزدیک حدیث کی تقسیم ثلاثی ہے. حدیث کی تقسیم ثلاثی ہے, یعنی وہ اس کی تین قسمیں بناتے ہیں, یعنی وہ اس کی تین قسمیں بناتے ہیں. خبر متواتر, خبر مشہور اور خبر واحد. خبر متواتر, خبر مشہور اور خبر واحد. آگے عنوان الگ دیں بھائی, وجہ حصر. وجہ حصر, حافظ را حصر. وجہ حصر تو جانتے ہی ہیں بھائی, ہر جگہ ذکر آتا ہے. یعنی تین قسمیں کیوں ہیں, تین میں کیوں بند کیا وجہ حصر. لکھیے آگے, وجہ حصر یہ ہے, وجہ حصر یہ ہے کہ اگر حدیث کے روایت کرنے والے, کہ اگر حدیث کے روایت کرنے والے ہر زمانے میں اتنے زیادہ ہوں, ہر زمانے میں اتنے زیادہ ہوں کہ عقل ان کے جھوٹ پر, کہ عقل ان کے جھوٹ پر جمع ہونے کو محال سمجھے, کہ عقل ان کے جھوٹ پر جمع ہونے کو محال سمجھے تو یہ متواتر ہے, تو یہ متواتر ہے. اور اگر اتنے زیادہ نہ ہوں, اور اگر اتنے زیادہ نہ ہوں تاہم صحابہ کے علاوہ, تاہم صحابہ کے علاوہ کسی طبقہ میں, کسی طبقہ میں روایت کرنے والے تین سے کم نہ ہوں, روایت کرنے والے تین سے کم نہ ہوں تو یہ خبر مشہور ہے, تو یہ خبر مشہور ہے. اور اگر روایت کرنے والے تین سے کم ہوں, اور اگر روایت کرنے والے تین سے کم ہوں, یعنی دو ہوں یا دو سے کم ہوں, یعنی دو ہوں یا دو سے کم ہوں تو وہ خبر واحد ہے, تو وہ خبر واحد ہے. خبر واحد کو خبر احاد بھی کہتے ہیں, خبر واحد کو خبر احاد بھی کہتے ہیں. الگ سطر لکھیے, خبر متواتر سے یقینی علم حاصل ہوتا ہے, خبر متواتر سے یقینی علم حاصل ہوتا ہے. نیز خبر متواتر میں, نیز خبر متواتر میں راویوں کی کوئی تعداد متعین نہیں, راویوں کی کوئی تعداد متعین نہیں، بلکہ عقل کے سپرد ہے، بعض علماء لکھتے ہیں، کہ خبر متواتر میں کم از کم چار راویوں کا ہونا ضروری ہے، بعض نے دس کہے، بعض نے بارہ، بعض نے بیس، بعض نے چالیس، اور بعض نے ستر کی تعداد لکھی ہے، مگر جمہور کے نزدیک کوئی تعداد متعین نہیں، ہاں اتنی تعداد ضرور ہو، کہ عقل یہ تسلیم کرے، کہ اتنے لوگ جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتے، یہاں تک لکھ لیا بھائی؟ دیکھیے، یہ تقسیم ہے حدیث کی راویوں کے اعتبار سے، کہ حدیث کو روایت کرنے والے ہر ہر طبقے میں، ہر ہر زمانے میں کتنے لوگ ہیں بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ ابتداء اسلام میں اللہ نے ایسے علماء کو پیدا فرما دیا جنہوں نے احادیث کی حفاظت کی اور دین کو ہم تک صحیح صورت میں پہنچایا، اور اس پھر یہ جو روایت کرنے والے ہوتے تھے دین کی باتیں روایت کر رہے ہیں، احادیث روایت کر رہے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ ایک پھر علم بعد میں علماء نے مدون کیا بھائی، اور اس کو علم رجال حدیث کہا جاتا ہے، جس میں راوی ایک ایک راوی کے بارے میں پھر بحث ہوتی ہے کہ کس قسم کا انسان تھا، قابل اعتماد ہے یا نہیں، نیک شخص تھا، سچ بولنے والا تھا، قابل اعتماد تھا وغیرہ، تو یہ بہت بڑا علم ہے۔ تو بہرحال یہ تو آگے کی بات ہے، اس وقت بات چل رہی ہے راویوں کی تعداد کے اعتبار سے، کہ ہر ہر طبقے میں بھائی صحابہ میں ایک حدیث ہے مثلا، وہ اس صحابہ میں کتنے لوگ ہیں اس کو روایت کرنے والے، تابعین میں پھر آگے کتنے لوگ ہیں اس کو روایت کرنے والے، پھر تبع تابعین کے اندر کتنے ہیں اس کو روایت کرنے والے بھائی، جتنے زیادہ جتنی بڑی تعداد ہوگی اتنی ہی حدیث قابل اعتماد ہو جائے گی کہ یہ یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات ہے، اس میں کسی قسم کے شک اور شبے کی گنجائش نہیں بھائی۔ تو یہ پہلا درجہ خبر متواتر کا ہے، خبر متواتر جس کو روایت کرنے والے ہر ہر طبقے میں، صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں، اتنے اتنے لوگ روایت کرنے والے ہوں کہ عقل خود یہ فیصلہ کر دے کہ بھئی اتنے لوگ تو جھوٹ نہیں بول سکتے، یقیناً یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات ہے بھائی۔ تو یہ کیا ہے؟ خبر متواتر بھائی۔ تو اولاً اس طرح حدیث روایت ہوتی تھی، بعض علماء لکھتے بھی تھے اور روایت ہوتی تھی، پھر باقاعدہ کتابی شکل میں آ کر امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ، امام ترمذی رحمہ اللہ، انہوں نے آ کر پھر باقاعدہ کتابی شکل میں جمع کر دیا ان احادیث کو بھائی. تو یہ جو راویوں کی تعداد کے اعتبار سے جو ہے حدیث چار تین قسم پر ہے بھائی، اور یہ کس کی تقسیم ہے؟ علماء اصول فقہ والوں کی بھائی. پہلی خبر متواتر ہے، جس کی روایت کرنے والے اتنے زیادہ ہوں کہ عقل خود بتلا دے کہ اتنے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے، یقیناً قطعی طور پر بات اسی طرح ہے بھائی. اور اگر روایت کرنے والے اتنے زیادہ نہیں لیکن کسی بھی طبقے میں تین سے کم نہیں تو اس کو خبر مشہور کہا جاتا ہے، اور اگر کسی طبقے میں یا تمام طبقات میں تین سے راوی کم ہو جائیں تو اس کو خبر واحد بھی کہتے ہیں اور خبر احاد بھی کہتے ہیں بھائی، خبر احاد بھی. اور بعض علماء نے راویوں کی تعداد لکھی خبر متواتر کے لیے، کم از کم ہر طبقے میں چار راوی ہونے چاہیے، بعضوں نے کہا ہر طبقے میں کم از کم دس ہونے چاہیے، بعضوں نے کہا بارہ، لیکن عند الجمہور کوئی تعداد متعین نہیں، بس اتنی تعداد ہو کہ انسان کی عقل خود فیصلہ کر دے کہ بھائی اتنے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے، بھائی یقیناً یہ بات سچی ہے بھائی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی. دوسری آگے لکھیے تقسیم ثانی، عنوان لکھیے تقسیم ثانی. بھائی یہ حدیث کی تقسیم ہے راویوں کی تعداد کے اعتبار سے، اور بتلایا اس میں علماء اصول فقہ اور محدثین کا الگ الگ طریقہ ہے. علماء اصول فقہ کا طریقہ آپ نے پڑھ لیا، اب علماء محدثین کا طریقہ بھی لکھ لیجئے بھائی. تقسیم ثانی بھائی، محدثین کے نزدیک حدیث کی تقسیم سنائی ہے، محدثین کے نزدیک حدیث کی تقسیم سنائی ہے، سا کے ساتھ ہے بھائی، سا سنائی، یعنی وہ اس کی دو قسمیں بناتے ہیں، یعنی وہ اس کی دو قسمیں بناتے ہیں، خبر متواتر اور خبر احاد، خبر متواتر اور خبر احاد یعنی خبر واحد، یعنی خبر واحد. آگے لکھیے وجہ حصر، وجہ حصر، وجہ حصر یہ ہے، وجہ حصر یہ ہے کہ حدیث کو روایت کرنے والی جماعت، کہ حدیث کو روایت کرنے والی جماعت ہر زمانے اور ہر طبقے میں، ہر زمانے اور ہر طبقے میں اتنی بڑی ہو، اتنی بڑی ہو کہ عقلاً، کہ عقلاً ان کا اجتماع علی الکذب محال ہو، ان کا اجتماع علی الکذب محال ہو، اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ خبر احاد ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ خبر احاد ہے. خبر احاد نام ہے، خبر احاد نام ہے، راوی کا ایک ہونا ضروری نہیں، خبر احاد نام ہے، راوی کا ایک ہونا ضروری نہیں، خبر احاد، خبر احاد مفید ظن ہے، مفید ظن ہے، ضا کے ساتھ ظانون، مفید ظن ہے عند الاکثر، عند الاکثر، جبکہ خبر متواتر، جبکہ خبر متواتر مفید علم یقینی ہے، جبکہ خبر متواتر مفید علم یقینی ہے. متواتر احادیث بہت قلیل ہیں, متواتر احادیث بہت قلیل ہیں, پھر محدثین خبر واحد کی تین قسمیں بناتے ہیں, خبر مشہور, خبر عزیز, خبر غریب, خبر مشہور, خبر عزیز, خبر غریب. آگے لکھیے وجہ حصر, وجہ حصر یہ ہے کہ اگر حدیث کو روایت کرنے والی جماعت اتنی بڑی نہ ہو, لیکن کسی طبقے اور کسی زمانے میں راوی تین سے کم نہ ہو, تو یہ خبر مشہور ہے, اور اگر حدیث کے روایت کرنے والے کسی طبقے میں دو ہوں, یا تمام طبقات میں دو ہوں, تو وہ خبر عزیز ہے, اور اگر کسی طبقے میں یا تمام طبقات میں راوی ایک ہو, تو وہ حدیث غریب ہے, پس محدثین کے نزدیک خبر مشہور قسم ہے خبر واحد کی, جبکہ عند الفقہا, خبر مشہور مقابل ہے خبر واحد کے, فرق سمجھ میں آیا بھائی؟ محدثین کے نزدیک خبر مشہور خبر واحد کی قسم ہے, جبکہ فقہا کے نزدیک خبر مشہور خبر واحد کے مقابل ہے. آگے لکھیے حکم بھائی, خبر متواتر پر اعتقاد بھی واجب ہے اور عمل بھی, یعنی اس کے حق ہونے کا عقیدہ رکھنا یعنی اس کے حق ہونے کا عقیدہ رکھنا بھی فرض ہے، عقیدہ رکھنا بھی فرض ہے اور اس پر عمل کرنا بھی فرض ہے، اور اس پر عمل کرنا بھی فرض ہے، اور اس پر عمل کرنا بھی فرض ہے، اس کا رد کرنا اور انکار کرنا کفر ہے، اس کا رد کرنا اور انکار کرنا کفر ہے۔ خبر متواتر کے ذریعے، خبر متواتر کے ذریعے کتاب اللہ کے کسی حکم پر زیادتی کرنا بھی جائز ہے، کتاب اللہ کے کسی حکم پر زیادتی کرنا بھی جائز ہے۔ اور اس کے ذریعے، اور اس کے ذریعے کتاب اللہ کے کسی حکم کو، اور اس کے ذریعے کتاب اللہ کے کسی حکم کو منسوخ کرنا بھی جائز ہے، منسوخ کرنا بھی جائز ہے۔ آگے الگ سطر لکھیے، خبر مشہور پر عمل تو واجب ہے، خبر مشہور پر عمل تو واجب ہے مگر اعتقاد واجب نہیں، مگر اعتقاد واجب نہیں۔ نیز خبر مشہور کے ذریعے کتاب اللہ کے کسی حکم پر، کتاب اللہ کے کسی حکم پر زیادتی کرنا تو جائز ہے، زیادتی کرنا تو جائز ہے مگر کتاب اللہ کے کسی حکم کو، مگر کتاب اللہ کے کسی حکم کو خبر مشہور سے منسوخ کرنا جائز نہیں، خبر مشہور سے منسوخ کرنا جائز نہیں۔ جبکہ خبر واحد کے ذریعے، کتاب اللہ پر زیادتی کرنا بھی جائز نہیں، کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی کرنا بھی جائز نہیں۔ یعنی شرط اور واجب کے درجے میں، کتاب اللہ پر خبر واحد کے ذریعے زیادتی جائز نہیں۔ نیز خبر واحد پر عمل کے واجب ہونے میں بھی، علماء کا اختلاف ہے، بھائی بحث مکمل ہوئی، بھائی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ بھائی محدثین کیا تقسیم کرتے ہیں؟ سنائی دو قسمیں بناتے ہیں، خبر مشہور کے مقابلے میں خبر متواتر اور خبر آحاد۔ اور پھر خبر احاد یا خبر واحد جو ہے اس کی آگے تین قسمیں بناتے ہیں، مشہور، عزیز اور غریب. مشہور جس کے روایت کرنے والے کسی زمانے میں تین سے کم نہ ہوں، غریب جس کے روایت کرنے والے کسی طبقے میں یا تمام طبقات میں دو ہوں، اور تیسرا غریب جس کے روایت کرنے والے کسی ایک طبقے میں یا تمام طبقات میں ایک ہوں. اور پھر یہ بھی آپ نے پڑھا خبر متواتر جو ہے اس سے یقینی علم حاصل ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش نہیں، لہذا اس کا پر اعتقاد رکھنا بھی واجب اور عمل کرنا بھی واجب ہے، اور اس کا رد کرنا کفر ہے. جبکہ خبر مشہور اس سے کم درجے کی ہے، اس پر عمل تو واجب ہے لیکن اعتقاد رکھنا واجب نہیں بھائی. اور اس کے ذریعے کتاب اللہ کے اوپر زیادتی کرنا جائز ہے. خبر متواتر کے ذریعے تو کتاب اللہ کو منسوخ کرنا بھی جائز ہے، لیکن خبر مشہور کے لیے منسوخ تو نہیں کر سکتے، البتہ کتاب اللہ پر زیادتی کی جا سکتی ہے، یعنی شرط اور واجب کے درجے میں. جبکہ خبر واحد کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی جائز نہیں، یعنی شرط اور واجب کے درجے میں زیادتی نہیں کر سکتے بھائی. بات سمجھ میں آئی اچھی طرح یہاں تک بھائی؟ چلیے بس بھائی، باقی پھر آگے کل کتاب شروع کر لیں گے. بس بہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.